بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے پہلے چار رکوع نہایت اہم ہے، نہایت جامع ہے. پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی وضاحت کی گئی، تین قسم کے کردار کے نقشے کھینچ دیے گئے. تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ گیا، توحید فی العقیدہ، توحید فی العمل، یعنی عبادت اللہ کی، ایمان بالرسالت. قرآن مجید کو منزل من اللہ کلام ماننا، اس میں اگر شک ہے تو جو بھی چیلنج تھا، اگر واقعتاً تمہیں شک ہے، حقیقت میں شک نہیں ہے لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے، تو کوشش کرو اس کے مقابلے کی ایک صورت بنانا ہو. پھر آخرت، جنت اور دوزخ، ان دونوں کا تذکرہ ہو گیا. پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی حقیقت سے کبھی تذکرہ ہے، اس کی حکمت بیان کر دی گئی کہ تشبیہ اور تمثیل میں ظاہر بات ہے کہ ممثل لہو اور ممثل بہی میں مناسبت چاہیے. جس چیز کے لیے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، جس شے سے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، ان میں مناسبت ہونی چاہیے. اس میں عظیم یا حقیر کا تو سوال نہیں. پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں زہد ہے، کجی ہے، وہ اس قرآن سے بھی ان کی ضلالت میں، گمراہی میں اضافہ ہوگا. جو لوگ طالب حق ہیں ان کو یہ قرآن مجید ہدایت دے گا، اور کن کو اللہ گمراہ کرتا ہے؟ جو سرکش ہے، جو نمبر ایک اللہ سے بے عہد کر کے دنیا میں آئے تھے، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور صلہ رکھنے کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آ گئی، اور اسی کے ضمن میں میں نے اصل میں یہ ساری بات دہرائی ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ بات واضح ہوگی آگے جا کر سورہ غافر میں. پھر جنم لائیے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، سورہ غافر نازل ہو چکی تھی، لہذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے، وہاں تفصیلی تذکرہ ہے. اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے، جب بلا امت تنسبت اے نباہ لئی تنسبت اے نفا طرفنا بذنوبنا فہل انا خرید من سبیل. اے اللہ، تم نے دو مرتبہ ہم پر موت وارد کی، دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے، تو اب یہاں سے بھی کوئی اور مرحلہ ہے یا نہیں؟ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی، انسان کی تخلیق اول ہوئی عالم ارواح میں، صرف ارواح کی حیثیت سے، اور حدیث میں آتا ہے ارواح جنود مجلدہ لشکر سے، تمام انسان، ان سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا، پھر سلا دیا گیا ارواح کو. یہ گویا کہ پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے. پھر عالم خلق کا مرحلہ آیا، عالم خلق میں یہ تلاشی کے ذریعے سے رحم بادل میں جب ایک جنین تیار ہوتا ہے، تو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے، چار مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ روح لا کر اس میں پھونک دی جاتی ہے. یہ گویا کہ احیاء عمدہ ہو گیا, پہلی مرتبہ کا دندہ کیا جا رہا, پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا. اے تازہ واردان بساتے ہوائے دل, اب ہم اس دنیا میں اس جسد کے ساتھ زندہ ہوئے, اب پھر موت آئے گی, جسد یہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا, روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے گی. سما یمی تو سما یقینی کو سما رہے تم جاؤ تو تمہیں اللہ کے گھر لوٹا دیا جائے. یہ ہے بہت گہرا نقطہ فلسفہ دین کا. اس کے بعد مضمون شروع ہو رہا ہے صداقت کا, جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ تیسرے رکوع کی آخری آیت میں آ گیا ہے. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا, زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا. اسی کے ساتھ جڑتا ہوا مضمون اب خلافت کا آ رہا ہے. لئس قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة, اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھیے, خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب. عام طور پر لوگوں کو بتاتا ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے وہ تو کسی کی موت کے بعد ہوتا ہے, زندگی میں تو نہیں ہوتا. لیکن یہاں اصل میں ہمارے لیے بہت آسان ہے, انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ ہم آج سے 50 سال پہلے انگریز کے غلام تھے. ہمارا بادشاہ اولتا ہندوستان میں تھا یا تھی, دہلی میں وائس رائے ہوتا تھا. وائس رائے کا کام کیا ہے؟ جو حکم آیا ہے ہز ماسٹر ہز میجسٹیز گورنمنٹ کا, یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا جو حکم آیا ہے بیڑا کیوں چلا بغیر کسی تغیرات کا تبدیل کے نافذ کرے. ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے قائم کرے, غور و فکر کرے یہاں کی مصلحتیں کیا ہو. جو چیز بھی امپائر کے مصلحت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے. بیان ہی یہی رشتہ ہے, اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے. زمین پر انسان ہے, اب انسان کا کام یہ ہے جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے کیوں چلا عمل کرے. جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے, کوئی واضح ہدایت نہیں ہے, وہاں اپنے بس ججمنٹ کو ایکسرسائز کریں. اسی کا نام اجتہاد ہے, غور و فکر کریں سوچیں. اور جو بات روح و دین کے زیادہ سے زیادہ مطابق رکھنے والی ہو اس کو اختیار کریں. بس یہی رشتہ ہے در حقیقت, رشتہ خلافت جو اللہ اور انسان کے مابین ہے. اب یہ جو دی گئی ہے یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے. پوٹینشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے, لیکن جو اللہ کا باغی ہو گیا وہ سب حاکمیت کا مدعی ہو گیا, میرا تمہیں باغی ہے. اب اگر شاہجہاں بادشاہ تھا اس کا کوئی ولی عہد تھا, اور ولی عہد جو ہے سمجھ نہیں کر سکتا اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دیتا ہے, حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اب وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے. جو لوگ بھی حاکمیت کے مدعی ہو گئے, ویسے تو حقیقت واجب القتل ہے لیکن دنیا میں مہلت دی ہے اللہ نے, یہ دار الامتحان ہے, فوراً قتل نہیں کرتا, فوراً ختم نہیں کرتا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم, اگر یہ پہلے بات پیدا ہو چکی ہوتی اس وقت معین تک کے لیے انہیں مہلت اللہ نے نہ دی ہوتی تو کا فیصلہ چکا دیتا, لیکن مہلت دی ہے. لیکن کم سے کم اتنی سزا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دی گئی. کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی, خلافت المسلمین, صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق, وہ خلافت کا اہل ہے. تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے دن میں یہی پر سمجھ لیجیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور یاد کرے جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں, جو فساد مچائے گا اس میں اور پورے بھی کرے گا. بنا ہمیں رسم بھی ہمیں ہمیں کبھی قدس تک ہم آپ کی تصویر اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. قال یعلم ما لا تعلمون, فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ دماغ کیسے ہوا, یہ خیال کیسے ہوا؟ دو رائے ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات تھے اور انہوں نے کچھ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا تھا اور انہوں نے یہاں فساد مچایا. انہیں پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی زمین میں فساد مچائے گا تو نہیں کرے گا. ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ خلافت کا جب استعمال ہوا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا. جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ نہیں آ رہا, انسان کے بارے میں آ رہا ہے. خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا, جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں واضح حکم ہے تو اس کی تو تنفیذ, جہاں نہیں ہے وہاں اپنی رائے سے جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہو انسان رائے قائم کرے. یہ اختیار جو ہے ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا صحیح استعمال ہونے کا بھی امکان ہے, غلط استعمال ہونے کا بھی امکان ہے. اختیار تو بلکہ یہ کہ آپ کا پولیٹیکل سائنس کا تو ایکزیم یہ ہے اتھارٹی ٹرنس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی, تو ٹینڈنسی کرپشن کی ہوتی ہے اختیار کے اندر. اس بنا پر انہوں نے قیاس کیا کہ اس میں فساد ہوگا, ہونے سے ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں, میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ نے سکھا دیا آدم کو تمام کے تمام نام. اب اس میں بھی ایک رائے تو یہ ہے بلکہ اس میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد ہے تمام اشیاء کے نام, اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ہے ان کی حقیقت کا علم. ہیومن نالج جو ہے اگر آپ سے تجزیہ کریں گے تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے تو اس کے لیے ایک نام رکھتا ہے یا تو ٹرم اس کے لیے قائم کرتا ہے. اس نام یا ٹرم اور اس کے حوالے سے اصطلاح کے حوالے سے بہت سے حقائق کو اپنے ذہن کے لیے محفوظ کرتا ہے. تو گویا کہ ان علامہ آدم الاسماء کلھا تمام نام سکھا دیے, کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے پوٹینشیل بھی حضرت آدم کو آگاہ کر دیا. یہ پوٹینشیل علم ہے ہیومن نالج, جو اکوائرڈ نالج ہے جو انسان کو سم اور بسر اور اپنے اس دماغ کو کمپیوٹر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. ایک ریویلڈ نالج جو اللہ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے, ایک ایکوائرڈ نالج انسان خود علم حاصل کرتا ہے. اس نے آنکھوں سے دیکھا, کان سے سنا, نتیجہ نکالا اور اس کمپیوٹر نے اس کو پروسیس کیا, اس نتیجے کو کہیں میموری کے اندر اسٹور کر لیا. یہ کمپیوٹر ہے بہت بڑا. پھر کچھ اور دیکھا, کچھ اور سنا, کچھ چھو کر معلوم ہوا, کچھ چکر معلوم ہوا, کچھ سن کر معلوم ہوا, کوئی اور نتیجہ نکلا, اسے نے پاس میموری کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا اور نتیجہ نکالا. اس طرح رفتہ رفتہ ان سما وشرا غلف و آدھا کل میں اللہ کا کارن ہوں مسکولہ. یہ اقرار والی تین چیزوں سے انسان کو حاصل ہو رہا ہے, سماج بشارت اور اپنی جو فائدہ اس کرتی ہے, جو اس کو پروسیس کرتی ہے, اس تمام جو سینس ڈیٹا اس کو مہیا ہوتا ہے سینس آرگنز کے ذریعے سے. یہ علم ہے جو پوٹینشیلی حضرت آدم کو دے دیا گیا, اس کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے, درجہ بدرجہ وہی پھیل رہا ہے, بڑھ رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان اس نصف صدی کے اندر. علم انسانی میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے میں اور آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے. اکثر بڑے بڑے جو سائنسدانے انہیں پسند نہیں ہے, اس لیے کہ ایک شخص اپنے لائن فیلس کے بارے میں جانتا ہے کیا کچھ ہو گیا, یا فیلس کی بھی کسی شارک کے بارے میں جانتا ہے, باقی دوسری بھی لائن کے بہت سے کچھ پتہ نہیں. اسپیشلائزیشن کا دور ہے, لہٰذا جو ایکسپلوژن کا جو دھماکہ ہوا ہے علم کا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوا ہے. اور کس تیزی کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے, کس تیزی کے ساتھ ایک چیز آج جو ایجاد ہوئی چند دنوں کے اندر اندر اس کے بعد اس کا نیا عشق مبشر آ جاتا ہے اور یہ چیز جو آبسولیٹ ہو جاتی ہے. کمیونیکیشن کے اندر جو انقلاب عظیم برپا ہوا ہے. تو آپ نے سمجھ لیا کہ اقبال نے جو شعر کبھی کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم چڑھنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہر کامل نہ بن جائے. اور یہ مہر کامل بنے گا کب؟ جب دجال کی شکل اختیار کرے گا. دجال کون ہوگا؟ جو ان تمام قواعد طبیعت ان پر قابو پا لے گا. جم چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا. رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں ملے گا. جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اسی کو ملے گا, کسی اور کو نہیں ملے گا. اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی. وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا دے گا. یہ ساری چیزیں جو حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہے وہ اسی علم آدم ایکوائرڈ نالج کے اس حد کو پہنچ جانا کہ وہ ٹوٹل مسٹریز نیچر کی جو ہے وہ اس پر منکشف ہو جائے اور ان قواعد طبیعت کو ہارنس کر دے, قابو میں لے آئے اور انہیں استعمال کرے. کبھی جب ہمارے کسی بہت 200-300 میٹر پیڑھی میں کوئی ہمارے درد امجد ہوں گے جنہوں نے کوئی چٹان دیکھی کہ گری پتھر پر پتھر ٹکرایا تو آگ اس میں سے شعلہ نکلا, اس کا یہ مشاہدہ کافی ہے آگ پیدا کرنے کے لیے. پتھروں کو ٹکراؤ آگ پیدا کر لو. یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی آگ, انرجی. اب وہ انرجی کہاں سے کہاں پہنچی؟ وہ آگ نے باپ کی شکل اختیار کی, پھر ہم نے بجلی ایجاد کی, اور کب کیا ہے؟ ایٹمک انرجی ہے. اور ڈبل کیا ہے؟ اللہ عالم. ان تمام چیزوں کا تعلق ہے خلافت عرضی کے ساتھ. لہذا فرشتوں کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدم کو علم بھی دیا جا رہا ہے, صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا, علم دیا جا رہا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاء, اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام. ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا, انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر وقت سے, ہر عیب سے, ہر ذوق سے, ہر احتیاج سے, مبرہ ہے, منزہ ہے, اعلیٰ ہے, ارفع ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اتنے تو نے ہمیں سکھا دیا ہے. اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کائنات کی جو حکومت ہے اللہ کی, آفاقی حکومت, اس کے قارئین جو کی ہے یا اس کے سول سرونٹس ہیں. تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے مطابق متعلق علم دیا گیا, علم جانے نہیں, تمام چیزوں کا علم. یہ معلوم کرنے کی استعداد ان کے پاس نہیں ہے. کوئی فرشتہ فرض کیجیے بارش کے اوپر معمور ہے, کوئی پہاڑوں پر معمور ہے, جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں حضور پر پتھراؤ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں, اللہ نے مجھے پہاڑوں پر معمور کیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے, یہ جو طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے, ان کو آپس میں ٹکرا دو کہ یہ پس کر اور سرما بن جائے. آپ نے فرمایا نہیں, کیا جب اللہ تعالیٰ ان کی اگلی نسلوں کو ہدایت دے دیں. تو فرشتے ہیں, کوئی پہاڑوں پر معمور ہے, کوئی کسی خدمت پر معمور ہے, ان کو علم دیا گیا ہے صرف انہی کی اپنی جو بھی فرائض منصبی ہے ان کے شعبے سے متعلق. جامعیت یہ ہے علم کی, وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی دے دی گئی اور جو اب بڑھتے بڑھتے بہت برابر درخت بن چکا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کے اوپر حکمت بھی, جس کی حکمت بھی قابل ہے. باقی تو ہر مخلوق میں زہرے کا علم ناقص رہے گا. العلیم کل علم کا جاننے والا تو کوئی ہے, الحکیم کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے. قال يا آدم انبئهم بأسمائهم, اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام. فلما انبئهم بأسمائهم, تو جب انہوں نے بتا دیے ان کو فرشتوں کو ان کے نام, قال علم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض, اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا دیکھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجھل ہے، میں ہر شے کو جاننے والا ہوں، تم تکتبون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے، جو کچھ تم چھپا رہے تھے، چھپا رہے میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے، ہم خدام ادب ہیں، ہر وقت تسبیح و تحریب اور تقدیس میں مصروف ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں ملے؟ یہاں صرف یہ اور بتا دوں کہ یہ کیونکہ ابھی تیسری مخلوق کا ذکر بھی بعد میں آئے گا، تین صاحب تشخص مخلوقات ہیں اللہ کی، صاحب تشخص، صاحب شعور، جن میں میں کا شعور ہے، انا میں، ایک ملائکہ ہے، ان کی تخلیق روح سے ہوئی ہے، ایک انسان ہے جن کی تخلیق دارے سے ہوئی ہے، ایک جنات ہے جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، باقی حیوانات سے ان میں شعور تو ہے، خود شعور ہی نہیں ہے، سیلف کانشیسنیس، ورلڈ آف ڈفرنس بٹوین کانشیسنیس اینڈ سیلف کانشیسنیس، انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ معلومات میں دیکھ رہا ہوں، کتا بلا دیکھتا ہے اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے جو نکل آتا ہے، لیکن میں کا وجود نہیں ہوں، یہ انا سیلف ایگو یہ انسان میں ہے، جنات میں ہے، شعور میں اور فرشتوں میں، ایک میری مخلوق، ایک ناری مخلوق، ایک زمین کے اس کشت میں، یہ جو مٹی اور جارے مٹی کا پانی کا جو مجموعہ ہے جارے کی شکل میں اس سے بنا ہے، قال اعلم انبهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال اعلم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض وما اعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو، جم جاؤ آدم کے ساتھ، فسجدوا ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کی، پہلی بات تو یہ سمجھ لیے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی، کیا یہ صرف تعظیم تھا، اور تعظیم اگر تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے، فَإِذَا سَجَّدْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے قابل سجدے میں، تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، جو ڈیوائن اسپارک ہے، جو روح ربانی ہے، میری روح اس کی ہے، اور نمبر دو اس کی حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کائنات کی حکومت کے قابل تو وہ ہے، خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو، جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو خلافت کیسے کرے گا؟ دیکھیے میں جانا چاہتا ہوں چین کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، راستے میں کتنے فیکٹر ہوں گے، کتنے فزیکل فینومینا ہوں گے، میں چلنا چاہتا ہوں، میں زمین کو دھکیلتا ہوں، زمین مجھے دھکیلتی ہے، زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا؟ یہ پوری کائنات جو ہے، یہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فیل کرتے ہیں، اس فیل کے پورے ہونے میں، اس کے ظہور میں، نہ معلوم کس کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، کون کون سی فورسز آف نیچر ہیں جو ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہے کہ ہم جو کام کر سکتے ہیں، اور ان سب پر فرشتے معمول ہیں، ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے، اگر وہ تابع نہ ہو تو خلافت کی کوئی معنی نہیں، خلافت دی گئی ہے، یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ چوری کے لیے نکلا ہے نکل گئے دو، اس لیے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، جب اس کا کوئی ارادہ وہ اچھا ہو یا برا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے. یہ گویا کہ سبارڈینیشن اس کے لیے سمبل سے تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا. البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتہ تھا، اس لیے تو حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا. پھر نوٹ کیجئے، اس سے پہلے، بہت پہلے سورہ کہف نازل ہو چکی ہے، اور سورہ کہف میں فرما دیا گیا ہے کان من الجن میں ففسق عن ربی، وہ جن تھا، بس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فرشتوں کی شان یہ نہیں ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتا. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں. یہ جنات کے اندر اختیار تھا، جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے. جنات میں نیک بھی ہے، بد بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ادنا بھی ہے، جیسے انسانوں میں. لیکن یہ عزازیل جو جن تھا، علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا، اور یہ فرشتوں کا، یہ سمجھیے کہ ہم نشین فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل، جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں، زہد میں، عبادت میں، نیکی میں ترقی کریں تو ان کا ملائکہ اعلیٰ کے ساتھ، عالم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ جو عزازیل تھا، جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا، اس لیے معلم اور ملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا. اس کو اپنی زور تھا، یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا، سات مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے، قصہ ابلیس و آدم، کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، سب جھک گئے، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. سات مرتبہ، یہ ساتویں مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، ترتیب نزولی میں ساتویں مرتبہ آ رہا ہے. یہ آدم ابلیس کا قصہ اس سے آگے سورہ آراف میں آئے گا، پھر سورہ حجر میں آئے گا، سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، سورہ کہف میں آئے گا، سورہ طہ میں آئے گا، سورہ صاد میں آئے گا. چھ مرتبہ مکی قرآن میں، ایک مرتبہ یہاں. تو یہاں اشارہ نہیں کیا، اس لیے مغالطہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ سورہ کہف میں آپ کو بتا چکا ہوں، کہا نہ ملے جن نے پھنسا کہا نہ ربی، اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتا بھی. ابلیس اس کا صفاتی نام ہے، اب اس لیے کہ اب لسل ابلیس کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا. یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے. اب میرا تو چھٹکارا نہیں ہے، جتنے کو برباد کر سکوں کروں، میری تو آنکھیں خراب ہو چکی ہے، جتنے کو اپنے ساتھ، ہم تو ملے گا سلم، تم کو ملے بھی لیں گے. اب وہ شیطان اس معنی میں کہ انسان کی عدالت اس کی گھٹی میں پڑ گئی، اس نے اللہ سے پھر اجازت ملی کہ مجھے مہلت دے دے، یوم یبعثون، قیامت تک کے دن کے لیے، تو میں ثابت کر لوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا، مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے گارے سے بنایا. لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت، جس نے اسے رادہ درگاہ حق کر دیا. بسم اللہ الملائکہ تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، استکبار کیا. وکان من الکافرین، کانا عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے، تامہ ناقصہ. ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا اب اپنے اس استکبار اور انکار کی وجہ سے کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا. ایک کارا کام بہت تھا ہی کافی لوگوں سے، یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی، اب ظاہر ہو گئی. یہ معاملہ ہوتا ہے، کسی شخص کی بدنیت ہی اس کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں نیکی کے، زہد کے، کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے، اور جو اس کے اندر تھا اصل، اس کی حقیقت، وہ سامنے آ جاتا ہے. اس کا امکان ہے کہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. اب یہ جنت کون سی ہے؟ اکثر حضرات کے نام کر کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی, آسمان ہی میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی. البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایک وہ جنت الفردوس جو ہے جس میں جانے کے بعد کوئی واپس نکلنے کا کوئی امکان نہیں, یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں کہ آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے, اس میں داخل ہونے والے کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں. ایک رائے یہ بھی ہے, میرا رجحان اس رائے کی طرف ہے, تخلیق آدم اسی زمین پر ہوئی ہے, وہ جن مراحل سے گزری ہے تخلیق میں کا زیادہ مسئلہ ہے. بایولوجی اور وحی دونوں اس پر متفق ہیں کہ مٹی سے کاغذ سے انسان بنا ہے, اس پر اتفاق ہے قرآن کا بھی اور بایولوجی کا بھی, جدید علم حیوانات کا بھی, علم الحیات کا. سٹیجز کیا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, اس کو چھوڑ دیجیے, اس وقت کا بحث نہیں. یہی کسی اونچے مقام پر کوئی سرسبز شاداب علاقہ تھا جہاں حضرت آدم کو رکھا گیا, کہ جہاں ہر طرح کے میوے تھے, ہر شے, لا تزما فیہا ولا تضحا, نہ اس میں بھوک لگے گی نہ جھوٹ تمہیں ستائے گئے, ہر طرح کی چیز تمہیں فراہم ہے. وہاں رکھے گئے ہیں صرف ایک ڈیمونسٹریشن کے لیے کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے, وہ مجھے ولولائے گا طرح طرح سے, میرے اندر وسوسہ اندازی کرے گا میرے اور میری اولاد کے. صرف ایک ڈیمونسٹریشن. اس کی مثال یہ سمجھیے کہ سلیکشن تو ہم ایسی ایس پی گریڈ میں کوئی شخص آ گیا ہے, لیکن اب وہ سول سروس اکیڈمی میں رکھا جا رہا ہے. تو یہ کوئی اکیڈمی ہو سکتا ہے اسی زمین پر؟ وہ صرف بتانا یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اس لیے کہ اس میں جو لفظ حدود کا آ رہا ہے وہ حدود صرف ایک کی معنی میں نہیں ہوتا, دوسری معنی میں بھی ہے. اللہ عالم یہ چیزیں پھر متشابہات میں رہیں گی, اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایک رائے دوسری رائے اس کے لیے ذہن سے عقل سے بات کر کے ایک یا دوسری رائے اختیار کر سکتے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اور ہم نے کہا کہ رہو اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں, اس باغ میں, الجنہ اس باغ میں, گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, کھاؤ اس میں سے بات ہے اگر جہاں سے چاہو, ہر طرح کا پھل ہے کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, یہاں پہ اس درخت کا نام لے لیا گیا اشارہ, اس درخت کے قریب مت جانا, فتکونا من الظالمین, تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے, تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب اس کی بھی حکمت سمجھیے کہ چونکہ ڈیمونسٹریشن کرانی ہے کہ تمہیں کسی چیز سے, ہزار چیزیں مباح ہیں دنیا میں, چند چیزیں پینے کی حرام ہیں. اب تم اگر ان ہزار مباح چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیز کو پیتے ہو تو یہ تمہارا اختیار ہوا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے, جس سے چاہے چند رشتے ہیں جو بیان کر دیے گئے یہ حرام ہے, محرمات ہے, ابدیہ ہے, ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی, باقی کسی مسلمان عورت سے دنیا کے کسی کونے میں شادی کر سکتے, کروڑوں کے آپشن آپ کے لیے خالی کھلے ہیں, لیکن پھر بھی انسان شادی نہ کرے, زنا کرے, یہ گویا کہ اس کی اپنی خباثت ہے, نفس ہے. ایک نہیں دو دو تین تین چار چار کر شادی کرو, اس اعتبار سے مباح, اور یہ پورا بات تمہارے لیے مباح ہے, بس ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا, اور درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں, تو آزمائش تھی, صرف ایک آزمائش اور اس کی ڈیمونسٹریشن. فضل رحم شیطان عنہا, تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں. اب وہ کس کس طریقے سے پھسلایا یہ بھی, جیسا کہ میں نے اس کی چھ مرتبہ چھوٹی حصہ آ چکا ہے, اس کی آپ کو سورہ طہٰ میں تفصیل ملے گی, کس کس طریقے سے پھسلایا اور اس بات کے لیے تیار کیا. فاصلہ رحما مما کانا فیہ, تو نکلوا لیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے. وہ کیفیت کہ نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت ہے, اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے, تمام ضروریات فراہم ہیں, خاص کوئی خلائے جنت ہے جس کا کہ لباس بھی عطا کیا گیا ہے. لیکن ان کیفیات سے اب نکال کر, اب جسے آپ کہیں گے بٹر فیکٹس آف لائف, اچھا اب جاؤ, یہ ڈیمونسٹریشن کرنی تھی ہو گئی ہے, شیطان تمہارا دشمن ہے, تمہارا تمہاری نسل کا شیطان العین, اور وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے. تم آزاد رہنا اس کی شرارتوں سے. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لیں, اس کے ایجنٹ بن جائیں, اس کے کارندے بن جائیں, یہ ان کا چوائس ہے, اس کی سزا انہیں ملے. فاخرجہما مما کانا فیہ وقل رحمتوا بعضکم ببعض عدو, اور ہم نے کہا پترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. اب یہ کیونکہ جمع کا سزا آیا ہے, ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے, ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے بابے میں عورت میں پھسلاتی ہے, غلط راستے پر ڈالتی ہے. مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں, عورتیں مردوں کو گمراہ کرتے ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروهم, اہل ایمان چوکنے رہو چوکس رہو, تمہاری بیوی اور اولاد میں سے تمہارے دشمن بچ کرو. کیپ الرٹ, کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے. تم ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو, بیوی رکاوٹ بن گئی, بیوی کو اچھا کام کرنا چاہتی ہے, شوہر رکاوٹ بن گیا, تو یہ محبت نہیں ہے, یہ عداوت ہے. اس حوالے سے بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین, اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے, جائے قیام ہے اور متاع ہے, ضرورت کی چیزیں ہیں, ہم نے فراہم کر دی ہیں. الی حین, لیکن ایک وقت معین تک کے لیے, یہ ابھی نہیں, ایک وقت آئے گا, مثال ہم لپیٹ دیں گے. یا منت میں سما تک سلم کتب, جس دن کے ہم تمام فضاؤں کو اور تمام خلاؤں کو اور تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا تمہار لپیٹ لیا جاتا ہے. ایک وقت آئے گا, یہ تخلیق الا اجل مسمى ہے, الاحین. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, تو سیکھ لیے, حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات, تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اب اس کی وضاحت سورہ آراف میں, یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ لوگ حج قرآن موجود ہے, اس کی وضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے, میں نے کیا کیا, مجھ سے خطا سرزد ہو گئی, اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی. لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں, کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں. اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ میں خود تلقین فرما دی, یہ اللہ کی شان رحیمی ہے. اصل سے جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جاتا ہے, یہ اصل توبہ ہے. علامہ اقبال نے جو بڑی اپنی آوازیں ان سوال شباب میں جو اشعار کہے تھے, ان میں سے ایک شعر کو سن کر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کے اساتذہ بھی, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے رکھے انفعال کے. انفعال کہتے شرمندگی کو, شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے لبودار ہو گئے, میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے, اس نے انہیں موتی کی طرح چن لیا. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے میں تھے میرے عرق انفعال کے. تو فتلقى آدم من ربه کلمات, ان پر پچھتاوا ہوا, ندامت ہوئی, اللہ نے انہیں الفاظ, وہ الفاظ کیا تھے وہ سورہ آراف میں ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. یہی پر فوری تقابل موجود ہے, غلطی ابلیس سے بھی ہوئی, حکم سے سرتابی ہوئی, لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی, تکبر کی بنا پر اور اکڑ گیا, انا خیر الدین کو. غلطی آدم سے بھی ہوئی, نافرمانی ہوئی, لیکن اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی. وہ شیطنت ہے, یہ آدمیت ہے, ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے. حضور کی ایک حدیث ہے, کل لو بنی آدم کل کل خطاؤن کل لو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون. آدم کے تمام اولاد تمام انسان خطا کار ہیں, ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں, اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے. تو یہاں حضرت آدم سے غلطی ہوئی, وہ توبہ کی, پشیمانی ہوئی, ندامت ہوئی, اس نے کی اور اس پر جم گیا, اصرار کیا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا. یہ نوٹ کیجیے گا, توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے, بندہ بھی تواب و خیر الخطائین التوابون. تواب بندے بھی ہو گئے, تواب اللہ بھی ہے. اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بندے کے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے, اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اسے پھیر لی. بندے نے توبہ کی, اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا. توبہ کے معنی پلٹنا, بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف, بندگی کی طرف, اطاعت کی طرف پلٹ آیا. اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیر لی تھی, اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرمائی, جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں, تم اگر میری طرف بارش بھراؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا, تم اگر چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ نکلائے کسے, راہ میں منزل ہی نہیں. وہ تو تم باب ہے, بس فرق یہ ہے کہ توبہ بندے کے لیے ہوگا تو الہ ہوگا, توبہ الہ انی تمتو الیک, اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا توبہ الیک, وہ اعلیٰ ہوگا, اس پر توبہ کی. یعنی اللہ کی بلند شان ہے, تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے, اللہ کی شان کیا ہے وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پر اعلیٰ, فتوبہ الیک انہ ہو التواب الرحیم. قل رحمتی منہا جمیعا, ہم نے کہہ لیا اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب. فإما یاتینکم منی ہدی, اب یہاں لفظ آیا اہبطوا, یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے. جو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے, آزمائشی یا ٹریننگ یا ڈیمانسٹریشن والی جنت, وہ یہاں حبوب کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا. وہ سمجھتے ہیں یہی کسی بلند مقام پر تھے, وہ کہتے ہیں کہ نیچے اترو, کسی بڑی اونچی سطح پر ارتفاع پر اگر کوئی جگہ تھی تو اب نیچے اترو, اب جاؤ, اب تمہیں زمین میں ہل چلانا پڑے گا اب روٹی حاصل کرنے کے لیے. یہ جو نعمتوں کے دسترخوان یہاں بچھے ہوئے تھے یہ تمہارے لیے نہیں. اس کے لیے اس بارے میں سلس کا استعمال جو ہے وہ آ جائے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر, کہ اس معنی میں بھی سورہ بقرہ کے ساتھ میں رکوع میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو امکان اس کا بھی ہے, بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کی زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دورہ ترجمہ قرآن میں نہیں ہے. تو اللہ نے تم ملا جمیا کئی یاتینکم منی ہدی حمل تبع ہدایۃ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت, تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ خود سے دوچار ہوگا. یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ, ریویلڈ نالج. اس چوتھے رکوع کی جو کا جو حسن ہے اسے دیکھیے. شروع میں اکوائرڈ نالج کا ذکر ہے, جو پوٹینشیلی حضرت آدم کی ذات میں رکھ دیا گیا اور جو انسان نے پھر اپنی محنت سے ان میں سب عمل مسر اور خواہ اس کے ذریعے سے آگے بڑھائے. یہی ہے چل رہا ہے آج, مغربی اقوام ہم سے بہت آگے ہیں. کبھی ایک زمانے میں مسلمان آگے نکل گئے تھے, لیکن ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں اور اس جو انہیں کو ہوگا جو ان چیزوں میں سب سے زیادہ اس کی آگے ہی حاصل ہوگی. البتہ ایک علم ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے, یہ جبن ہے, یہ نہیں ایک نالج ہے, یہ وحی. فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, تمہارے مقام خلافت کا تقاضا یہ ہے جو احکام ہمارے آئے, جو ہدایات ہم بھیجے ان کو تو پوری پوری طریقے سے اس کی پیروی کرو. اگر تب ہدایت, جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, والذین کفروا, اور جو ناشکری کریں گے, کفر کریں گے, انکار کریں گے, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, تو وہ جہنمی ہوں گے, آگ والے ہوں گے, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے گویا کہ چارٹر اس نوع انسانی کا, جو ابدی چارٹر اللہ نے دیا, جبکہ زمین کا چار دے دیا گیا خلیفہ کی حیثیت سے. یہاں یہ چار رکوع جو ہے سورہ بقرہ کے, جو میں نے عرض کیا تھا, قرآن کی دعوت, قرآن کا بنیادی فلسفہ, اس پر یہ جانا, اور یہ مکی سورتوں کے مضامین کا خلاصہ. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے پانچویں رکوع سے, مسلسل دس رکوع, مسلسل خطاب ہے بنی اسرائیل سے. البتہ ان میں تقسیم ہے, پہلے رکوع میں دعوت ہے. دعوت جب ہوتی ہے تو آمادہ کرنا, تشویق, ترغیب, دل جوئی, نرمی, یہ دعوت کے اجزاء لائن فک ہیں, اس کے بغیر دعوت مؤثر نہیں ہوتی ہے. لہذا ان سات آیات میں یہ سمجھئے کہ ان دس رکوعوں کے لیے یہ بمنزلہ فاتحہ ہے, جیسے سورہ فاتحہ سات آیتوں کی, ایسے ہی اس دعوت, سابقہ امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے, تو کس طرح دی جا رہی ہے؟ یہ کون تھے؟ یہ بھی مسلمان تو تھے نا, کافر تو ہو گئے, حضور کا انکار کر, ورنہ وہ موسیٰ کے ماننے والے, شریعت ان کے پاس, بڑے بڑے علماء ان میں, علم کا چرچا ان میں, سب کچھ تھا, ان کو دعوت دی جا رہی ہے. لیکن میں اس لیے آپ کو چاہتا ہوں, اس کو توجہ دلا رہا ہوں, آج اگر مسلمانوں میں جو غافل ہو گئے, اپنی حقیقت کو بھول گئے, اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے, دنیا کے اور قوموں کی طرح یہ قوم بن کر رہ گئے, اگر کوئی ایک دائی گروہ کھڑا ہو, کوئی جماعت, کوئی فرد, اور اس سے جماعت بنے, تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے اسے اسی امت کو دعوت دینی ہوگی. اس لیے تو دنیا تو اسلام کو پہنچانے کی اس امت کے حوالے سے فزیشن ہیل بائی سر, پہلے یہ تو ٹھیک ہو, یہ کسی کو صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے تو دنیا کو دعوت دے سکوں گے, آؤ دیکھو یہ اسلام. اس لیے ان کو جو دعوت دینے کا اسلوب ہونا چاہیے وہ اچھا ہوگا اس اسلوب کا جو ان سات آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل, اسرائیل کو سمجھ لیجئے, یہ مرکب لفظ ہے, اسم, اسی سے اسیر بنا ہے, اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے. عید عبرانی میں اللہ کے لیے ہے, اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبد اللہ, اللہ کا غلام, اللہ کے ساتھ بندھا ہوا, اس کی اطاعت کے کلاکے کے اندر. یہ اسرائیل, یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا, ان کے بارہ بیٹے تھے, بارہ بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے, ان میں حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی اور تورات میں دی گئی, پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے. ان پر چار ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت, دو مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں, انہیں عروج نصیب ہوا, دو مرتبہ ان کو دنیا پرستی, شہوت پرستی, اللہ کے احکام کو پسوپش ڈال دینے کی سزا دے, عذاب کے کوڑے پر پرسے, اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں. اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے, اس وقت وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے. حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی سیکنڈ ٹیمپل بھی شہید کیا جا چکا تھا, گرایا جا چکا تھا. حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا ہیکل سلیمانی, جس کو فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں, اسے نبوکدنظر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے. لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے سن 70 عیسوی میں حضور کی ولادت سے 500 برس پہلے ان کا یہ یروشلم تباہ و برباد ہوا, اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا, قتل عام ہوا, اور سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے. صرف ایک گریلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے باطن کر دیتے ہیں, روتے ہیں, اور اب وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل, اس کے نقشے بن چکے ہیں, بلو پرنٹ بن چکے ہیں. لیکن بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت ہی پستی میں تھے. اس کے بارے میں فرمایا, اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا. وہ انعام کیا ہے؟ میں نے تمہیں اپنی کتاب دی, نبوت سے سرفراز فرمایا, اپنی شریعت تمہیں عطا فرمایا, تمہیں داؤد تمہارے اندر داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے, وہ اوفر بیاہدی, اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں. یہ وعدہ ہے جو کتاب استثناء جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ڈیوٹرانومی اس کے 18 باب کی آیت نمبر 18-19 میں حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اس میں اللہ نے الفاظ فرمائے, میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور یہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا. یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے. قرآن مجید میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہاں فرمایا, اور پھر گیا حدیث سے گیا ہے, تم میرا اختیار پورا کرو, میرے اس نبی کو تسلیم کرو, اس پر ایمان لاؤ, اس پر کی صدا پر لبیک کہو, تو میں تمہیں میرے انعام و اکرام اور بڑھتے چلے جائیں گے. وَإِيَا يَفْرَحُونَ صرف مجھ سے ڈرو, وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے, جو تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے. اس کے دو معنی ہے, تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی, فی ہا ہدن ونو فی ہے ہدن ونو, اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشے گئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی, ورنہ وہ پیشن گئی ہے جھوٹی ثابت ہوتی. ان کے مصداق کون ہے؟ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دونوں معنی اس کے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا, تم تو منتظر تھے, تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے, ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخری زمان کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما. یہ آئے گا آگے چل کر اسی سورت بقرہ کے اندر. لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے, تم ہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے. ولا تکونوا اول کافرین بھی, ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سے قیمت قبول نہ کرو. یہ آیات الہیہ ہیں, ان کو رد کر رہے ہو. اس لیے ہماری مسندیں, ہماری حیثیت, ہماری چوراہٹیں, کہیں ان پر کوئی آنچ نہ آ جائے. حقیر سی چیزیں, یہ صرف اس دنیا کا سامان, اس کے سوا کچھ نہیں. بلا تشترو بے آیا تھی سبر قلیلا, وہ لیا یا پھر تقوی, میں صرف بیچ میں اس کا تقوی اختیار کروں, میرا تقوی اختیار کروں. بلا کر مجھ میں حق ابل بات کے لیے تخت بل حق کا بال تم چاہ لگو, اور نہ گنمج کرو حق کے ساتھ باطل کو, اب چھپاؤ حق کو, بڑا حالے کہ تم جانتے ہو. یہ بات اچھی ہے, روڈ لگی جان کر روز سے کرنا, دیکھا مبارک کرنے کرنا, وہ ضلالت ہے, گمراہی ہے. ایک جان روز کر کرنا, حق کو پہچان کر اسے رد کرنا, یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے, ریت آف اللہ, اس کی غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی فکر کی. من تو تعلم ہمارے یہود قرآن مجید میں آگے چل کر آئے گا, ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو, یعرفونہ ہوں کما یعرفونہ ابناءہم, ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں. واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, دیکھو نماز قائم کرو, لکاتا کرو بھڑکاؤ مار رات رہی اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. یہ حمل کے رکو کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے خارج کر دیا تھا. سالین بعد جماعت نواز ان کے یہاں ختم ہو گئی تھی. بھڑکاؤ مار بڑا کہ جماعت بعد جماعت نماز کی طرف اشارہ ہے. اتام اللہ سب ایک دن میں تم سو نہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, تقوی کی بادشاہی کی تعلیم دیتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں مخاطب کون ہے؟ علماء یہود. اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچا باز کہے گا, اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہے گا. اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھیے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے جو وہ آپ کہہ رہا ہے. جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل ہے. تو یہی ذرا حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا تھا. احترام عمول انداز ہے ایک دن یہ بتن سو میں انفس ہوں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور صرف اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تکلون الکتاب, اور یہ سب کچھ تم کہہ رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو, تورات پڑھتے ہو, صاحب تورات ہو. ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیران حکم میں توفیق. جو صورت حال ہے صرف قرآن کا متن بچا ہوا ہے, اس کے مفہوم میں, اس کی تفسیر میں, اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں, بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں. متن بچا ہوا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے, صبر اور نماز. یہ صبر کا لفظ یہاں پر بہت قیمتی ہے, بہت بامانی ہے. علماء سوتی وجود میں آتے ہیں. جب یہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو دین کو بدنام کر دینا بظاہر دینی مناسب ہے, لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے. صبر نہیں, بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے. اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا, مولا ينهاهم الربانيون والاحبار, کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے؟ اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نذرانے تو نہیں ملیں گے, اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی. اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں, اور اگر دنیاوی کنڈیشن ہے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے, بہت بھاری شے ہے. عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہا کی زمین صرف صلات کی طرف جاتی ہے, نماز بہت بھاری ہے. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں, اس پورے طرز عمل کی طرف جا رہی ہے. یہ طرز عمل کے خود صبر کرو, اس دنیا میں صبر کرو, دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پر کالے ہو جاؤ اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ. یہ طرز عمل, اور اس میں پھر نماز الصلاۃ عباد الدین. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یقیناً بہت بھاری چیز ہے یہ رمش, یہ رویہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے, سوائے ان خشوع رکھنے والوں کے, ڈرنے والوں کے, جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم, جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے, جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی. وبالآخرت هم یوقنون, یہ ایمان بالآخرت ہے جو انسان کشیدہ رکھتا ہے عمل کے میدان میں. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون, جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم وَبَفَعْدِ وَإِيَّاكُمْ بِلَا يَعْتِ وَسِكِرْ.